الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ ہم سیرے صحابہ کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اور اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج ہماری لاسٹ کلاس ہوگی انشاءاللہ. جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم کافی ان کی حالات زندگی پہ نظر دوڑائی تھی اور اس کے اندر ایک بات بہت اہم تھی اور وہ یہ کہ کس طرح سے وہ معاف کرنے والے تھے اس کو بھی جس کو کہ آپ سوچ سکیں اپنے اوپر رکھ کر تو ہم کبھی معاف نہ کریں. اور وہ مستاح جس نے ان کی بیٹی کے اوپر تہمت لگانے والوں کا ساتھ دیا تھا لیکن انہوں نے ان کو بھی معاف کر دیا. جب ہم ایسے واقعات پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی لوگوں کو معاف کرنے والے بن جائیں. کسی کے اوپر بھی خدا نخواستہ کبھی میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی وقت آیا ہوگا یہ انتہائی تکلیف دہ واقعہ ہے کہ کسی کی بیٹی کے اوپر کوئی تہمت لگائے اور وہ بھی خاص طور پہ ایسا انسان کہ جس کے اوپر انسان احسان کرنے والا ہے جس کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہو اور وہ رشتہ دار بھی ہو. تو ایسے انسان سے تو بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ تو ہمارا ساتھ دینے والا ہونا چاہیے ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والا ہونا چاہیے. اس انسان کی طرف سے اتنی بڑی تکلیف آنا بندے کو اور زیادہ ہرٹ کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا رویہ کیا تھا. یہی چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں جو ہمیں تھوڑا بہت کہیں ہرٹ کرے کہیں ہمیں تکلیف دے ہم اس کو معاف کر دیا کریں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے غار ثور میں. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ستاروں کو دیکھ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا کسی کی نیکیاں ان تاروں کے برابر بھی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عمر کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں. تو سبحان اللہ آج آپ کو پتہ ہے کہ کتنے ستارے ہیں آسمان میں ٹریلینز ٹریلینز بلینز ٹریلینز جن ان گنت ستارے جن کی گنتی بھی نہیں آپ کر سکتے شمار نہیں کر سکتے. تو وہ کس کی نیکیاں ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور ان کو یہ ہوا کہ میرے باپ کی نیکیوں کا پھر کیا؟ تو جب پوچھنے لگی یا رسول اللہ اور ابو بکر صدیق میرے والد کی نیکیاں کتنی ہیں پھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کی وہ ایک رات جو اس نے میرے ساتھ غار ثور میں گزاری عمر کی عمر بھر کی نیکیوں سے زیادہ ہے. تو اللہ اکبر کہ کتنی نیکی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوگی. اسی لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر مجھے اپنی ایک وہ رات دے دے اور مجھ سے میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشکل وقت میں جو لوگ کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں نا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں ان کی نیکی کی بات ہی الگ ہوتی ہے. جب سب کرنے لگے نا پھر تو بندہ کر ہی لیتا ہے دوسروں کی دیکھا دیکھی بھی کر لیتا ہے لیکن جس وقت کوئی بھی ساتھ کھڑا ہونے والا نہ ہو اس وقت کی ہوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا مقام رکھتی ہے. تو اندازہ کیجئے کہ اگر ایک رات کی نیکی اتنی بڑی ہے تو زندگی بھر کی نیکیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمار کر لیں تو کتنی ہوں گی. اور اسی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکیوں کے اندر کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں نے کافی کر لیا. انہوں نے کبھی یہ ان کی زندگی میں ان کو بشارتیں مل گئی تھیں ان کی زندگی میں ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ان کی یہ نیکی کتنی بڑی ہے لیکن انہوں نے پھر اس کے بعد کمی نہیں کی. اس کے بعد یہ نہیں سوچا کہ میں نے تو اتنی بڑی نیکی کر لی بھی ہے اب مجھے اب کیا ضرورت. ہمیں کوئی بشارت مل جائے کسی کو کوئی خواب ہی آ جائے کہ بھائی میرا تو بڑا اچھا مقام ہے یا کوئی لوگ اس کی تعریف کرنے لگیں یا اس کی اچھی شہرت ہو جائے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اب مجھے کیا کسی چیز کی ضرورت میں تو آلریڈی اتنی نیک ہو گئی ہوں
मैं इतना कुछ तो करती हूँ। इंसान बहुत अपने आप को दिलासे देता है, जब कुछ नेकी कर लेता है ना तो फौरन शैतान आके कहता है तू तो बहुत बड़ी चीज बन गई है, अब तुझे और कुछ करने की क्या पड़ी है, तो ये भी करती है, ये भी करती है, ये भी करती है। तो जिनकी इतनी बड़ी नेकियां हो वो भी नेकियों में पीछे नहीं रहे, उसके बाद थके नहीं, चलते ही गए। जब तबूक का हमने वाक्या पढ़ा है कि उसके अंदर उन्होंने सारा अपना माल ले आए थे, तो उनको तो क्या जरूरत थी लाने की, तो बहुत अरसा गुजर चुका हुआ था, मक्का फतह हो चुका है, बहुत बहुत कारनामे वो कर चुके हैं, अब क्या जरूरत थी, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हुए। तो हम उनकी जिंदगी से बहुत बड़ा लेसन लेते कि नेकियों में दौड़ लगाएं और कभी थके नहीं, सारी जिंदगी ही करना है, कभी मुतमईन ना हो जाएं कि मेरी नेकी काफी है। हमें क्या पता, हमें तो पता भी नहीं, उनकी तो कबूल हो गई, उनको तो जन्नत की बशारतें मिल गई, हमें तो कुछ नहीं पता हमारी नेकियों का क्या हाल है, क्या वो किसी काबिल भी हैं या नहीं। तो ये बड़े लोग हैं और बड़े लोग हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं, इनको रोल मॉडल बनाना है तो फायदा है हमारा इसका पढ़ने का। और अगर हम इनकी जिंदगियों को सिर्फ एक किस्से कहानी के तौर पे लेकर घर चले जाएं और सोचे ही नहीं इसके बाद, और इससे कोई सबक ना लें और कोई एक चीज भी अप्लाई करने को तैयार ना हो, तो फिर बस ये कहानी ही है और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो लिहाजा इनमें से जो भी आप बातें सुने जरूर उसके बाद जाकर गौर व फिक्र किया करें, पूरे हफ्ते में देखा करें कि मैंने उनकी कौन सी बात को अपनी जिंदगी में अप्लाई किया या मुझे करना चाहिए। तो हम जैसे कि पढ़ रहे थे, हमने देखा कि जब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को खिलाफत मिली है, तो उसके बाद जो मैंने आपको बताया थे फितने जो खड़े हुए, उनमें एक ये भी चीज हो गई थी कि लश्कर उसामा जो था उसकी रवानगी के बारे में इख्तलाफ हो गया था, कि आपको पता है नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बेशतर कबाइल जो थे मुर्तद हो गए थे, बहुत सारे कबाइल मुर्तद हो गए थे। और अम्मार बिन यासिर उस वक्त की मंजर कशी करते हुए बयान करते हैं कि सहाबा कराम बकरियों के उस रेवड़ की तरह हो गए थे जिसका कोई चरवाहा ना हो, बिखर गए थे। मदीना बावजूद कुशादगी के अपने रिहायशियों को तंग महसूस होने लगा था, तो उन्होंने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी खिलाफत का जो आगाज किया था वो लश्कर उसामा की रवानगी के साथ किया था, यानी पहला काम जो उन्होंने किया था वो इस लश्कर को रवाना किया, जिसकी रवानगी का हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले कर दिया था। तो लिहाजा इस लश्कर में शामिल अफराद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिंदा थे तो आपने शाम की तरफ पहुंचने का हुक्म दिया था, जहां पे जैद बिन हारिसा, साद, जाफर बिन अबी तालिब और अब्दुल्ला बिन रवाहा ये रूमी फौज के साथ लड़ते हुए शहीद हुए थे। कौन सी ये जंग थी, इसका नाम क्या था, कुछ पता है आप लोगों को, जिसमें जैद बिन हारिसा और हजरत जाफर, और जी शाबाश, जंगे मौता में तो जाफर तैयार भी जिनको कहते हैं, तैयार क्यों कहते हैं पता है आपको, पर वाले क्यों, नहीं क्यों ऊपर वाले, उनके पर थोड़ी थे, वो जन्नत के अंदर उड़ते फिर रहे हैं। हाँ, तो जन्नत में वो देखे, शहीद का तो मकाम ये है ना, तो उनको ये लकब मिला था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत उसामा को भेजा, इनके वालिद उसमें शहीद हुए थे तो इनको भेजा था, लेकिन उस वक्त फिर उमर बिन खत्ताब भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए थे और उनको फरमाया था कि आप ना भेजें ये लश्कर, इसलिए कि इस वक्त बहुत हालात खराब हैं, तो बेहतर है कि इस लश्कर को रोक दिया जाए। लेकिन अब बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसे हटे नहीं और उन्होंने ये फरमाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमा दी है तो अब मैं इस लश्कर को नहीं रोकूंगा और ना ही उसामा बिन जैद को हटाऊंगा इस अमीर लश्कर होने से। मैंने आपको बताया था क्या उम्र थी उसामा की उस वक्त, 17 ओल्ड का तो हम बच्चा समझते हैं, इसको क्या समझ। और इनके पीछे कबायर सहाबा थे, बड़े बड़े सहाबा कराम थे, इनकी उम्रें इतनी माशाल्लाह उनसे ज्यादा बड़ी थी, लेकिन उसामा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर लश्कर बनाया, तो इनको अब बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी फरमाया कि मैं इनको जरूर भेजूंगा जिस मुहिम को सर करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, मैं कैसे हो सकता है कि उनको मैं रोक लूं। और जब अलविदा कहने के लिए गए थे तो आपको पता है कि उसामा बिन ज़ैद घोड़े पे सवार थे, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ چل رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا اسامہ نے کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، اللہ کی قسم یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں ورنہ میں بھی اپنی سواری سے نیچے اتر آؤں گا۔ تو فرمایا تھا اللہ کی قسم، نہ تو آپ سواری سے نیچے اتریں گے اور نہ ہی میں سوار ہوں گا، بھلا میں اللہ کے راستے میں اپنے قدموں کو غبار آلود نہ کروں۔ خلیفہ ہیں اور عاجزی دیکھیں کہ کتنی عاجزی، سبحان اللہ۔ پھر جب یہ لشکر روانہ ہو گیا تو جس قبیلے کے پاس سے گزرتا تھا جو مرتد ہو چکا ہوتا تھا تو وہ دیکھ کے حیران ہو جاتے تھے، کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کی قوت میں کوئی کمی نہیں آئی، انہوں نے پھر لشکر بھیج دیا، یعنی وہ اتنے امپریس ہوتے تھے۔ اور پھر اگر مسلمان کمزور ہوتے تو اس ان حالات میں مقابلے کے لیے نہ نکلتے، تو وہ لوگ یعنی ان کے اوپر روب تاری ہو گیا۔ پھر کہتے تھے کہ چلو اب دیکھتے ہیں رومیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کیسا رہتا ہے، اگر رومی غالب آ گئے تو ہماری جان ہمیشہ کے لیے ان سے چھوٹ گئی، اور اگر رومیوں پر یہ غالب آ گئے تو پھر اسلام کی جڑیں اور مضبوط ہو جائیں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ مسلمان لشکر غالب آ گیا، سبحان اللہ۔ اور جب یہ صحیح سلامت واپس آئے تو اسلام اور مضبوط ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا مرتد قبائل جو تھے ان کے خلاف بھی جنگ کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف الگ تھا۔ وہ امام زہبی فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر گرد و نواح میں پہنچی عرب میں تو بہت سے قبائل مرتد ہو گئے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے مانعین جو زکوٰۃ کو روکنے والے تھے ان کے لیے یہ اعلان کیا کہ ان کے خلاف بھی ہم جنگ کریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے مشورہ دیا کہ ان کے خلاف جنگ کرنے سے گریز کریں، اس لیے کہ تو ہیں تو یہ مسلمان ہی۔ تو فرمایا اللہ کی قسم اگر انہوں نے زکوٰۃ کی ایک رسی بھی دینا سے انکار کیا جسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ادا کرتے تھے تو میں ان کے خلاف ضرور جنگ کروں گا، اس لیے کہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، اور جیسے نماز اور زکوٰۃ دونوں اللہ کے حق ہیں، اسی طرح نماز اور زکوٰۃ میں وہ کوئی فرق نہیں کرتے تھے کہ زکوٰۃ بھی ایسے ہی ادا کرنی، یعنی کتنی بڑی بات ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اکثر اوقات اس کے اندر بہت ہی نیگلیجنس دیکھی جاتی ہے، ایک تو ہمیں زکوٰۃ کے احکامات نہیں پتہ ہوتے، پھر زکوٰۃ دینے میں بھی بہت ہی اپنے ہاتھ کو تنگ کر لیتے ہیں ہم کہ اچھا زکوٰۃ دینی ہے اور اتنی دینی ہے، اچھا اس سے پہلے ہی بعض لوگ کچھ نہ کچھ اور کہیں ادھر ادھر کر دیتے ہیں اپنے مال کو کہ زکوٰۃ نہ نکالنی پڑے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بچیوں کو شادیاں کر دی جاتی ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو زکوٰۃ دینی ہے، آپ زیور ان کے حوالے کر دیتے اور ان کو یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا آج تمہارے حوالے کیا، اس ڈیٹ کو یاد رکھنا، اس اسلامی تاریخ پہ نیکسٹ ایئر تمہیں زکوٰۃ دینی پڑے گی اپنے زیور کی۔ وہ لڑکیاں کئی سال زکوٰۃ ہی نہیں دیتی، پھر کہیں جا کے کہیں سمجھ آتی تو پھر زکوٰۃ۔ اس طرح کے بہت سارے پرابلمس میرے پاس آتے ہیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا پہلے، تو اتنا عرصہ گزر گیا ہم نے کبھی زکوٰۃ ہی نہیں دی۔ لہٰذا اس چیز کو سیریس سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں انہوں نے جنگ کی ان کے ساتھ کہ یہ اب مسلمان نہیں ہے جو زکوٰۃ نہ دے، اور اگر آج یقین جانے امت مسلمہ صحیح زکوٰۃ دینے لگے نا تو آپ کے ملکوں میں کوئی غریب نہ رہے، لیکن ہماری زکوٰۃ صحیح نہ نکلتی ہے، نہ سب زکوٰۃ دینے کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، بلکہ ہیلے بہانے کر کے اور زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس امت کے اندر زکوٰۃ کا سسٹم ہو کیسے ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی غریب رہ جائے، کیسے ہو سکتا ہے کوئی بھوکا سوئے، لیکن زکوٰۃ کا سسٹم ہمارا صحیح نہیں ہے۔ تو انہوں نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کری تھی، اور پھر جب باقی صحابہ نے ان کی مخالفت کی تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں اللہ کی قسم اگر تمام لوگ بھی مجھے چھوڑ جائیں گے تو میں اکیلا ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سب کا ہی سینہ کھول دیا اور سب ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اس چیز کے اوپر آمادہ ہو گئے کہ ہاں واقعی ان قبائل کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے۔ حالانکہ دیکھیں آپ حالات آسان نہیں تھے، اس وقت لوگ مرتد ہو رہے تھے، اس وقت تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت کسی کو نہ چھیڑیں، اس وقت بس خاموش ہو جائیں کیونکہ حالات صحیح نہیں ہیں۔ فرمایا نہیں، ایک رسی بھی اگر کسی نے کم دی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جانور کے ساتھ ایک رسی دیتے تھے نا، وہ ایک رسی بھی کم دی تو میں ان کے ساتھ بھی جنگ کروں گا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ ارتداد کا فتنہ تھا، یہ بھی جب اس نے بھی سر اٹھایا تو اس کے اندر بھی اس کی بھی اس کو بھی فکس کرنے کے لیے
इन्होंने लश्कर रवाना किए थे और मुर्तदीन का खात्मा किया था। और ये भी हमें पता चलता है कि बाज लोग इस वक्त में, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि नबुवत के दावेदार खड़े हो गए थे, जो कहते थे कि हम नबी हैं, तो इन्होंने उनका भी पला कमा किया। और नबुवत के दावेदारों में एक बहुत बड़ा दावेदार नबुवत का जो था, जिसका नाम हमें पता चलता है, मुसलमा कजाब। और इसके साथ जो जंग हुई थी, तो इसने असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही असल में इसने नबुवत का दावा कर दिया था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद तो बहुत सारे लोग दावा नबुवत के दावेदार खड़े हो गए थे। मैं इसमें लिख लेती हूँ, मुसलमा कजाब ऐसे लिखते हैं, मुसलमा कजाब। और इसकी तरफ मुसलमान लश्कर जब गया था, उसको कहते हैं जंगे यमामा, जंगे यमामा, लिख देती हूँ यमामा। इसी तरह अस्वद अंसी ने, अस्वद अंसी उसने यमामा, जंगे यमामा जी, अस्वद अंसी जो था इसने यमन के अंदर नबुवत का दावा कर दिया था, अस्वद अंसी ने। और मर्द तो मर्द, ये ऐसा मर्ज था कि औरतें जो थी उन्होंने भी नबुवत का दावा कर दिया। और हत्ता कि एक औरत ने जब नबुवत का दावा किया और उसने अपनी कुव्वत मजबूत करने के लिए उसने मुसलमा कजाब से शादी कर ली, और ये मर्ज तमाम अरब में फैल गया और बहुत जरूरी था कि इसको भी रोका जाए। देखिए, अगर कोई नबुवत का दावेदार हो सकता था तो उस वक्त में हो सकता था, जब उस वक्त में कोई नबी नहीं तो आज कैसे कोई नबी नबुवत का दावा कर सकता है। लिहाजा जो भी नबुवत का दावा करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे कोई भी खड़ा होकर कह दे मेरे ऊपर वही आती है। बाज़ लोगों ने कहा, और इस चीज ये भी आप जहन में रखिएगा, क्योंकि बाज़ बड़े अपने आप को आलिम कहलाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई ये तो कह सकता है हमारे पास वही आती है, लेकिन खुल्लम खुल्ला नबुवत का दावा नहीं कर सकता। ये क्या बात हुई, वही आती है तो मतलब है अपने आप को नबी कह रहा है, खुल्लम खुल्ला ना दावा करे तो फिर ठीक है, ये तो कोई बात नहीं है। लिहाजा याद रखिए कि ऐसे कोई भी लोग धोखेबाज और झूठे हैं जो कहें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के हम भी नबुवत के दावेदार हैं, हम भी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ हमने नबी मानना है, रसूल मानना है, बल्कि आखिरी नबी मानना है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। तरह तरह की तावीलें करके, कभी कहते हैं कि हम ही ईसा हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ, आपको पता है ऐसे फितने। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद कज़्ज़ाब आएंगे, तो लिहाजा अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। ये अकीदत में इतना ना बढ़ जाए कि किसी को नबी समझना शुरू हो जाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खास तौर पर इसकी तरफ तवज्जो की और सहाबा से मशवरा किया, और इस मुहिम पे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा था। चुनाचे 11 हिजरी में उन्होंने हजरत साबित इब्ने कैस अंसारी के साथ मुहाजिरीन और अंसार की एक जमीयत ने जाके इन सारे जो नबुवत के दावेदार थे इनकी सरकोबी की थी। और एक और था तुलैहा, वो शाम की तरफ भाग गया था, उसने भी नबुवत का दावा किया था, पहले मुसलमान हुआ फिर उसके बाद। देखिए, इंसान की अकल फिरते हुए देर नहीं लगती, पहले बहुत बहुत नेक होते हैं और उसके बाद फिर नबुवत के दावे कर लेते हैं। तो तुलैहा जो था वो शाम की तरफ भाग गया, वहां फिर इसने जाके मुर्तद हो गया था जाहिर है, लेकिन उसके बाद फिर ये इस्लाम ले आया था। और मुसलमा कज़्ज़ाब को तो आपको पता है कि हजरत वाहशी के हाथों वो मारा गया था,
مسلمہ قصہ. ہاں, اور اس کی جو بیوی تھی جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ بھاگ کے بسرا چلی گئی تھی اور کچھ دنوں بعد وہیں پہ مر گئی, تو یہ بھی جہنم واصل ہوا. اور اسود انسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی قوت زیادہ بڑھ گئی تھی, تو انہوں نے اس کو بھی ختم کیا. تو لہٰذا یہ سارے لوگ تھے جنہوں نے جو نبوت کے دعوے دار تھے, اور انہوں نے مختلف اوقات میں نبوت کا دعویٰ کیا. اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جنگ یمامہ تھی اس میں اتنے صحابہ کرام شہید ہوئے کہ حضرت عمر کو یہ اندیشہ ہوا کہ یہ نہ ہو کہ قرآن پاک کا بہت سارا حصہ ضائع ہو جائے, اس لیے انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک کی جمع اور ترتیب کا مشورہ دیا. تو آپ کو پتہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ نہیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا وہ میں کروں, تو میں تو یہ کام نہیں کروں گا. تو لیکن انہوں نے بار بار اصرار کیا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اللہ نہ کرے کہ قرآن کا حصہ ضائع ہو جائے, اس لیے کہ اس وقت تک قرآن پاک کہیں کسی ہڈی پہ لکھا ہوا تھا, کہیں کسی کھجور کی چھال پہ لکھا ہوا تھا, کہیں کہیں لکھا ہوا تھا, تو یعنی ڈفرینٹ جگہوں پہ تھا. جو حفاظ ہیں وہ اتنے سارے شہید ہو گئے ہیں, تو خدا نہ خواستہ اگر زیادہ شہید ہو گئے تو پھر قرآن کا کیا ہوگا. تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ, یہ آپ لوگ بعد میں ڈسکس کریے گا کیونکہ پھر ڈسٹربینس ہوتی ہے نا. تو قرآن پاک کی ایسا نہیں ہے کہ اس وقت انہوں نے کوئی اس کے نام رکھے یا اس کی ترتیب کی تھی, ترتیب پہلے سے موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہوا تھا کہ اس کے بعد یہ, اس کے بعد یہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہوئے تھے. لیکن ان کا کارنامہ کیا تھا کہ کہیں اگر پتھر پہ لکھا, پتھر کی تختی پہ یا ہڈی پہ لکھا ہوا ہے یا پھر چمڑے پہ لکھا ہوا ہے, تو ان سب کو جمع کر کے ایک جگہ کیا. یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کی ڈفرینٹ صورتوں کو مرتب کر کے ایک کمپائل کیا بیسیکلی. تو ایک جگہ جمع کیا, پھر اس کے بعد یہ محفوظ رہا یہاں تک کہ حضرت عثمان کے زمانے کے اندر پھر اس کے ڈفرینٹ اسی قرآن کے نسخے بنائے گئے اور پھر ڈفرینٹ جگہوں پہ بھیجے گئے. حضرت عمر اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا تھا, حضرت عمر نے پھر حضرت حفظہ کو دیا تھا اور وصیت کی تھی کہ کسی کو بھی نہ یہ دینا. البتہ جب اس کو حضرت عثمان کا دور آیا تھا تو حضرت حفظہ سے ہی انہوں نے لیا تھا اور پھر اس کے نسخے بنائے تھے اور ڈفرینٹ جگہوں پہ بھیجے تھے تاکہ ایک اس کے اوپر سب لوگ رہیں ایک کراط پہ. تو یہ ان کا بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ تھا جو قرآن پاک کی خدمت کے حوالے سے ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور انہوں نے اپنا حصہ مانگا کہ میرے جو والد چھوڑ کے گئے ہیں کچھ زمین, تو وہ مجھے دے دی جائے, کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ یہ میری وراثت ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ فرمان سنا ہے, آپ نے ارشاد فرمایا ہم انبیاء کا گروہ کسی کو وارث نہیں بناتے, جو مال ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے. یعنی نبیوں کا کوئی وارث مال میں نہیں ہوتا. علم میں تو آپ کو پتا نا علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں ان کے علم میں, لیکن ان کے مال کا وارث نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ان کے مال جو ہوتے ہیں وہ صدقہ ہوتے ہیں غربا کے لیے. تو اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جو کچھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا میں ہو بہو وہی کام کروں گا. مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو چھوڑا تو میں سیدھے راستے سے ہٹ جاؤں گا. اتنے پکے تھے کہ میں سیدھے راستے سے ہٹ جاؤں گا, لہٰذا میں ان کے جو جیسا وہ کر کے گئے اس میں ذرہ برابر بھی میں ادھر ادھر نہیں کروں گا. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں گے ان کی زندگی کہ ساری زندگی میں نا انہوں نے یعنی بالکل ایگزیکٹ انہی کاموں کو جاری رکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. ذرا سا بھی ہٹنے کو, یعنی اس سے زیادہ بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے قرآن پاک کو جمع کرنا بھی انہوں نے فرمایا نہیں میں نہیں کر سکتا. تو اگر آپ صحابہ کی زندگی میں دیکھیں گے تو ان کو بہت زیادہ پکا دیکھیں گے تمام سنتوں پہ چلتے ہیں. اور عجز و انکساری کا یہ حال تھا کہ ایون جس وقت خلیفہ بھی بن گئے تھے تو اس کے بعد بھی حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ فجر کے بعد یہ غائب ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے, فجر کے بعد ان کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے, کدھر جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں. تو ان کا پیچھا کیا تو مدینہ سے نکل کے ایک نابینا عورت تھی, اس کے گھر میں جاتے تھے. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ کدھر جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کتنی دیر وہیں رہے اور پھر وہاں سے نکلے اور چلے گئے. یہ گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا, وہ نابینا بوڑھی عورت تھی, اس نے آ کے دروازہ کھولا. پوچھا اس سے کہ یہ کون ہے جو ابھی آیا تھا, خلیفہ ہیں؟ کہہ لیں گے مجھے نہیں پتا کون ہے, مگر ہر صبح آتا ہے, میرے گھر کی صفائی کرتا ہے, کھانا بناتا ہے, مجھے کھانا دیتا ہے, کپڑے دھوتا ہے اور چلا جاتا ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ یہ کون ہے. میں نے سوچا اللہ اکبر, یہ خلیفہ تھے, خلیفہ تھے اور یہ تھے, ہم کیا چیز ہے. لیکن ہم کسی کے گھر کی صفائی کرنا, بھائی مسجد کی صفائی کرنا, تو میں کوئی مسجد کی صفائی کرنے کے لیے ہوں؟ کسی کو کھانا بنا کے دے دوں گی لیکن وہ بھی 2 دن, اور اس کے بعد کیا میں کسی کی نوکر ہوں؟ اب خود ہی دیکھے نا. اللہ اکبر, یعنی اتنی عجز و انکساری تھی. پھر خلیفہ تھے اور ایک محلے والوں کی بکریوں کا دودھ دھو کے ان کے سپرد کرتے تھے. جب پہلے کرتے تھے, جب خلیفہ بنے تو محلے کی ایک بچی نے کہا اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا, اب تو یہ خلیفہ بن گئے. تو انہوں نے یہ بات سن لی تو فرمایا بیٹی اللہ کی قسم میں بدستور تمہاری بکریوں کا دودھ دھونے کی خدمت سر انجام دیتا رہوں گا. میں امید کرتا ہوں کہ جن اچھے اخلاق میں پہلے میں آراستہ تھا اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے خلافت کے بعد. یہ نہ ہو کہ میں وہ چیزیں چھوڑ دوں جو نیکیاں میں پہلے کرتا تھا. تو سبحان اللہ, بات یہ ہوتی ہے کہ اتنا بڑا مرتبہ پا کے بھی ان کے اندر کوئی فرق نہیں آیا, ان کی کوئی عادات, اتوار, اخلاق, نیکیوں کے اندر, کہ وہ کہیں اب یہ تو میرے لیے بہت چھوٹا کام ہے, میں اتنی بڑی پوزیشن پہ پہنچ گیا. کہتے ہیں وہ جو نابینا عورت تھی نا, اس کے پاس کئی دفعہ مدینہ کے محلے کے باہر رہتی تھی, تو کئی دفعہ حضرت عمر نے کوشش کی کہ میں جا کے اس کے کام کر دیا کروں, تو پتا چلا کہ کوئی پہلے ہی کر جاتا ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب حضرت عمر چلے گئے وہاں پہ کام کرنے, اور جب اس عورت کے سامنے کھانا رکھا تو اس نے کہا کہ آپ وہ نہیں ہیں جو پہلے آتے تھے. تو فرمایا تمہیں کیسے پتا؟ کہنے لگی کہ پہلے جو مجھے دیتا تھا نا, وہ کھجور سے گٹھلیاں نکال کے دیتا تھا, اب کھجور میں گٹھلی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور پھر جب بھی کوئی لشکر بھیجتے تھے اس کے ساتھ اس کو الوداع کرنے کے لیے جاتے تھے, پیدل چل کے جاتے تھے. اور جب کوئی کہتا تھا کہ آپ پیدل کیوں چل رہے ہیں, تو یہی کہتے تھے کہ کیوں نہ میں اپنے پیروں کو اللہ کے راستے میں خاک آلود کروں, کیوں نہ میں اللہ کے راستے میں چلوں. اگر ہم دیکھیں تو کسی کو بھی جب کوئی عہدہ مل جاتا ہے نا, تب اپنے آپ کو صحیح رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ وہ عہدہ یا جو پوزیشن ہوتی ہے نا, اس کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے. یہ حب جاہ سے ایسے ہی تو نہیں منع کیا گیا, اس لیے کہ جو کرسی کی چاہت ہوتی ہے نا, وہ انسان کے دماغ پہ چڑھ جاتی ہے, وہ پوزیشن انسان کے دماغ پہ چڑھ جاتی ہے, وہ نہیں پھر رہتا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا پیسہ آ جائے لوگوں کے مزاج بدل جاتے ہیں, تھوڑی پوزیشن عہدہ مل جائے تو تب کیا حالت ہو جاتی ہے, کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. لیکن ان کی آپ پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی دیکھیں, کوئی فرق نہیں آپ کو لگے گا کہ پہلے کیا تھے اور بعد میں کیا. اسی طرح جن لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت کرتے تھے اور جن کے بارے میں وصیت کی ہوئی تھی, جو آپ کو پیارے تھے, انہوں نے بھی ان کو اسی طرح احترام دیا, عزت دی. اور ان میں ایک نام حضرت ام ایمن کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر سے فرماتے ہیں کہ ام ایمن کی زیارت کے لیے چلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے جایا کرتے تھے, ان کی زیارت کرنے کے لیے, ان کی خبر گیری کے لیے. تو جب دونوں سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کے رونے لگی. انہوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بہتر حالت میں، تو وہ فرمانے لگی میں اس لیے نہیں روتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، میں اس لیے روتی ہوں، مجھے تو پتہ ہے کہ اللہ کے پاس ان کا بہت اچھا مقام ہے، میں اس لیے روتی ہوں کہ اب ہمارے پاس کوئی وحی نہیں کبھی آئے گی، اللہ کا پیغام آنا بند ہو گیا، اب جبرائیل وحی لے کے کس کے پاس آئیں گے؟ یہ سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر دونوں ہچکیاں لے کر رونے لگے، اور جب قرآن پڑھتے تھے تو اس وقت زارو قطار روتے تھے، اور قرآن پڑھتے وقت آنکھوں سے آنسو ایسے بہتے تھے اس لیے کہ قرآن کو دل پہ لیتے تھے. پھر اسی طرح دنیا سے ایسی بے رغبتی تھی کہ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں ایک برتن پیش کیا گیا جس میں شہد ملا ہوا پانی تھا، جب آپ اس پانی کو اپنے منہ کے قریب لے گئے تو رونے لگے، آپ کو دیکھ کے دوسرے بھی اہل مجلس رونے لگے کہ اتنا رو رہے ہیں کیا بات ہو، تو جب پوچھا تو فرمایا ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی چیز کو دھکیل رہے ہیں اور اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں مجھ سے دور رہو مجھ سے دور رہو، میں نے دیکھا آپ کے پاس تو کوئی بھی چیز نہیں، پھر کس کو دور رہنے کا حکم دے رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کسی چیز کو اپنے سے دھکیل رہے ہیں جبکہ کوئی چیز دکھائی تو دیتی نہیں، تو آپ نے فرمایا دراصل دنیا بن سنور کر میرے قریب آئی، میں نے اسے کہا مجھ سے دور ہو جا میرے قریب نہ آنا، تو میرے کہنے سے وہ ایک طرف ہو گئی اور دنیا نے مجھ سے یہ بات کہی کہ آپ تو میرے داؤ پیچ سے بچ گئے لیکن آپ کے بعد آنے والے مجھ سے نہیں بچے. فرماتے ہیں مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہیں دنیا مجھے اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، اس لیے مجھے رونا آ گیا، یہی میری رونے کی وجہ ہے. اللہ اکبر، کتنے وہ کیا شہد ملا پانی کیا چیز ہے، لیکن صرف اتنی سی بات پہ ان کو یہ ہوا کہ یہ کہیں یہ دنیا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے، کہیں میں دنیا میں غرق نہ ہو جاؤں. میں سوچتی ہوں رونا تو ہمیں چاہیے جو دنیا میں ایسے کھبے میں ہیں کہ ان کو آخرت ہی بھول چکی اور وہ رو رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر اس طرح حدیث کی بھی بہت خدمت کی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث کافی، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا عرصہ رہے تھے، حدیث بہت ساری یاد تھی، لیکن اتنا ایک تو موقع نہیں ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوا دو سال صرف زندہ رہے تھے، تو ایک تو اتنا موقع نہیں ملا، دوسرا یہ تھا کہ اتنے زیادہ کیئرفل تھے کہ وفات کے کچھ دنوں پہلے اس خیال سے حدیث کو ضائع کر دی کہ شاید اس میں کوئی روایت خلاف واقعہ نہ ہو جائے، شاید جو میرے سر کے اوپر کوئی بوجھ رہ جائے، یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی بات ہو جائے اس کے اندر. سبحان اللہ، سوچتی ہوں لوگ آج کتنے آرام سے حدیثیں گھڑ گھڑ کے، خود ہی کوئی ضعیف کوئی موضوع یعنی بالکل من گھڑت جو کہ حدیث ہوتی نہیں ہے اس کو اتنا اشتہار دیتے ہیں، اتنی شہرت ہو جاتی ہے کہ لگنے لگتا ہے کہ یہ واقعی حدیث ہے. آپ اسی سے دیکھ لیں کہ رمضان شروع ہونے لگتا ہے ایک حدیث بڑی گھوم رہی ہوتی ہے، حدیث ہی نہیں ہے وہ کہ جو ہے جو رمضان کا چاند دیکھے اور دوسرے کو بتائے پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا خوشخبری دے دی، وہ اتنی گھوم رہی تھی ایسے لگتا ہے پتہ نہیں آگے سے آگے لوگ فارورڈ کر رہے تھے، اور وہ کتنے کیئرفل تھے اس بات سے کہ یہ نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی ہو تو پھر میرے اوپر اس کا وبال آئے گا. کتنا کیئرفل ہونا چاہیے، یہ تو ساتھی تھے، ان کے تو سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلا وہ ان کو یاد تھا، پھر بھی اتنی احتیاط، اتنے زیادہ محتاط تھے کہ ایک دفعہ زمانہ جہالیت میں ایک شخص کسی نامعلوم راستے سے چلا اور بولا اس راستے میں آوارہ قسم کے بدماش قسم کے لوگ رہتے ہیں اور اس طرف سے گزرنے میں حیا ان کو نہیں ہے، کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں، اس میں گزرنے میں شرم آتی. جیسے کئی جگہوں پہ آپ جاتے ہیں نا، خاص طور پہ ان ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں بعض جگہ ایسی ہیں کہ وہ واقعی وہاں پہ جانا انسان کو شرم آ جاتی ہے کہ جس قسم کی ادھر ادھر بورڈز ہوتے ہیں، جس قسم کی وہاں پہ حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ آوارہ لوگ رہتے ہیں اور یہاں سے جانے میں حیا آتی ہے. یہ سننا تھا کہ زمین نے جیسے پاؤں پکڑ لی، فرمایا میں ایسے شرمناک راستے سے جا بھی نہیں سکتا، میں کیوں جاؤں ایسے راستے پہ، راستہ بدل لیا. پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں عید کے دن انصار کی لڑکیاں کچھ اشعار گا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرش پہ لیٹے ہوئے تھے، اسی حالت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے اور اس چیز کو فرمایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، اللہ کے نبی کا گھر اور یہ لڑکیاں گا رہی ہیں؟ تو بہت اس کو ناپسند کیا اور ڈانٹا کہ مطلب یہ شیطان کا باجا گاجا اللہ کے نبی کے گھر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ان کو گانے دو، ہر قوم کے لیے عید کا ایک دن ہوتا ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے، لہٰذا تم ان کو چھوڑ دو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی، دیکھیں دین کے بارے میں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ دین نہ تو ایسا سخت ہے کہ جتنا کہ ہم نے بنا لیا، نہ اتنا ریلیکسڈ ہے کہ جتنا کہ ہم نے ہی بالکل ہر چیز ہی چھوڑ دی، درمیانہ راستہ ہی صحیح ہے. دیکھیں عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ آج کے دن گا سکتی، مگر اس کو بھی ہم لے کے اتنا نہ بڑھ جائیں کہ پھر ہم ڈی جے بلا لیں کہ آ جاؤ تم اب ہر طرح کا گانا گاؤ، آج عید کا دن ہے ہمیں تو یہ، اور نہ ہی اتنے ریجڈ ہو جائیں کہ ہائے نہیں کبھی دف کے اوپر بھی نہیں آپ کچھ گا سکتے. تو میانہ روی اچھی ہے. حضرت رافع فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے کہا کہ آپ بزرگ ہیں، مطلب بڑی عمر کے ہیں، تو آپ مجھے کچھ وصیت فرمائیں. بولے اللہ کی رحمت اور برکت تمہارے اوپر ہو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اور سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ کبھی امارت یعنی امیر ہونا، حکمران ہونا یہ نہ قبول کرنا. دنیا میں امیر کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے اور قیامت کے دن اس کا محاسبہ نہایت سخت ہوگا اور اس کی پوچھ بہت زیادہ ہوگی. اللہ اکبر. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کام کرنے میں کبھی بھی کوئی آر نہیں سمجھتے تھے، کسی چیز کو بھی اپنے اس میں چھوٹا نہیں سمجھتے تھے کہ میں یہ کام کیوں کروں. جب ایون خلیفہ بن گئے تھے تب بھی، چونکہ یہ کپڑے کے تاجر تھے نا، آپ کو پتا ہے پہلے بتایا تھا، تو تب بھی کپڑوں کا تھان سر پہ اٹھایا ہوا اور جا رہے ہیں، ظاہر ہے گزر اوقات تو کرنی ہے نا. تو راستے میں حضرت عمر مل گئے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، تو ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے بازار. انہوں نے کہا اب آپ مسلمانوں کے حاکم ہیں، آپ کے لیے ہم کوئی وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں، یعنی کوئی پے مقرر کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ کام کرنے لگے تو پھر خلافت کی ذمہ داریاں کون سنبھالے گا. لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے تو کوئی پے ملنی چاہیے اور میں اب اتنا بڑا، خیر کوئی بول ہی کیا سکتا، اگر آج کوئی حکمران ہو تو وہ تو اپنی خود ہی پے مقرر کر لے گا، اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اور پھر جو انکساری کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی تعریف کرتا تھا نا تو فرماتے تھے مجھے لوگوں میں زیادہ بڑھاؤ نہیں، میری اس طرح کی تعریفیں نہ کرو. اور پھر وہ میں نے آپ کو دعا یہ پہلے بھی بتائی تھی، تو اس وقت دعا کرتے تھے کہ اللہ تو میرا حال مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور میں اپنی کیفیت ان لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ تو ان کے حسن ظن سے بہتر مجھے بنا دے، جو یہ میرے بارے میں گمان کرتے ہیں نا اس سے بہتر مجھے بنا دے، اور میرے گناہوں کو بخش دے، اور لوگوں کی بے جا تعریف کا مجھ سے مواخذہ نہ کرنا، یا اللہ میری نہ اس پہ پکڑ کرنا. اور حال یہ تھا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تکبر سے اپنا کپڑا کھینچتے ہوئے چلتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا. تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا دامن کبھی کبھی لٹک جاتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کیوں، کیونکہ دبلے بہت تھے، تو کبھی ان کا آزار نیچے ہو جاتا تھا، جو انسان دبلا ہو پھر اس کے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پاجامہ پینٹس نیچے کچھ دھلکنے لگتی. تو آپ نے فرمایا تم ایسا تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے. اور ان کی عبادات کا حال کیا تھا کہ رات رات بھر نماز پڑھتے تھے اور اکثر روزے رکھا کرتے تھے، خاص طور پہ گرمی میں روزے رکھتے تھے. کیوں گرمی میں؟ کیوں گرمی میں تو ہم کہتے ہیں دن لمبا ہو گیا، آپ نہ رکھے، سردیوں کا انتظار کرتے، نہ پیاس لگے اور دن بھی چھوٹا. اس لیے کہ انسان جو یہاں پہ گرمیوں کے روزے رکھے گا، قیامت کے دن تو اتنی زیادہ گرمی ہوگی، اس دن کی پیاس سے اللہ محفوظ رکھے. آپ کو پتا ہے جتنا گرمی کے اندر روزہ آپ نے رکھا ہو تو اللہ یاد آتا ہے نا، اتنا کہ آپ سردی کے دنوں میں روزے میں اس طرح سے نہیں ہوتا. جب پیاس سے زبان سوکھ رہی ہوتی نا تو تب آخرت کی پیاس یاد آتی ہے کہ اللہ اس دن کیا ہوگا ہمارا. और खुशू खुजू का आलम यह था कि नमाज में लकड़ी की तरह होते थे, बेहसो हरकत, बिल्कुल ऐसे कि हरकत नहीं। अच्छा, और हम नमाज कैसे पढ़ते हैं? नमाज में ऐसे जैसे पता नहीं तिलावत हो रही है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ये मना है नमाज में, हिलजुल मना है, हम हिलते बहुत है नमाज में। तो वो ऐसे खड़े होते थे कि जैसे कोई लकड़ी होती है ना, इस तरह बगैर हरकत के। हमारे तो खैर दुपट्टे कभी इधर जा रहे होते हैं, कभी दुपट्टा सही करना है, कभी कपड़े सही करने हैं, कभी मुंह सही करना है, कभी इधर खारिश है, कभी उधर खारिश है, कभी इतनी हम लय में माशाल्लाह कुरान पढ़ते हैं कि आगे पीछे झूम झूम के पढ़ रहे होते हैं, और कभी इमाम साहब पढ़ रहे हो तो फिर भी हम झूमने शुरू हो जाते हैं। पता नहीं इसको, बिल्कुल शायद यही वजह हो कि हम ये समझते हैं कि शायद ये भाई मैं बहुत शो कर रही हूँ कि मैं कितनी, मतलब हाँ इन्हिमाक है, कितनी मेरी फोकस है, मेरा मैं कितनी तवज्जो से सुन रही हूँ। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं करना हमें। हाँ बिल्कुल, तो इस कदर रिक्कत आ रही हो जाती थी कि नमाज में भी रोते रोते हिचकी बन जाती थी, और हर एक चीज को वो इबरत का सामान लेते थे। इवन यहाँ तक कि सरसब दरख्त देख लेते थे ना, तो कहते थे काश मैं ये दरख्त होता कि मैं आखरत में हिसाब से छूट जाता। अल्लाह हू अकबर। चिड़ियों को चहचहाते देखते, बाग में जाते चहचहाते देखते, तो फरमाते थे परिंदो तुम्हें मुबारक हो, दुनिया में चरते चुगते हो और दरख्तों के साय में बैठते हो, और क़यामत के दिन तुम्हारा कोई हिसाब किताब ही नहीं, काश के अबू बकर सिद्दीक भी तुम्हारी तरह होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और अपनी फैमिली लाइफ में ऐसे थे कि नहायत मेहमान नवाज थे। एक दफा चंद असहाबे सुफा इनके मेहमान हुए, तो इन्होंने अपने बेटे अब्दुर्रहमान से कहा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जा रहा हूँ, तुम मेरे वापस आने से पहले इनकी मेहमान नवाजी से फारिग हो जाना। अब्दुर्रहमान ने हस्बे हिदायत इनके सामने खाना वाना पेश किया। उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक साहिब खाना घर पे नहीं है तो हम कैसे खाना खा सकते। उन्होंने इनकार कर दिया खाने से। जब ये वापस आए तो बहुत देर हो चुकी थी, रात हो चुकी थी, और जब इनको पता चला कि मेहमान अभी तक भूखे बैठे हैं, तो अपने बेटे के ऊपर बहुत गुस्से हुए और बुरा भला कहा, वो जाके छुप गए और फरमाया वल्ला मैं आज इसको खाने में शरीक नहीं करूंगा। अब्दुर्रहमान डर के मारे वो छुपे रहे और जुर्रत नहीं थी कि सामने आए। देखें, अब हालांकि जवान बेटा है, लेकिन उस वक्त में औलाद का भी कैसा अपने वालदैन के लिए एहतराम होता था, वो कैसे अपने वालदैन का अदब करते थे। तो बोले आप मेहमानों से पूछ लें, जुर्रत करके जब सामने आए कि आप इनसे पूछ लें कि मैंने खाने के लिए इनको इसरार किया था। मेहमानों ने इस बात की तस्दीक की और कहा कि खुदा की कसम जब तक आप अब्दुर्रहमान को नहीं बुलाएंगे हम भी खाना नहीं खाएंगे, तो आप उनको बुलाएं। तो फिर उनका गुस्सा दूर हुआ और उनको बुलाया और खाने में शरीक किया। और लिबास में और गिजा में इतने सादा थे, मोटे छोटे कपड़े इस्तेमाल फरमा लेते थे, दस्तरखान पे कभी तकल्लुफ नहीं करते थे। खिलाफत के बाद भी सादगी रही, और ये नहीं कि खिलाफत के बाद फिर बहुत ज्यादा खाने लगे या बहुत लेविश खाने लगे। रंग ढंग बदल जाते ना जब इंसानों के पास ओदे आते हैं या कुछ ज्यादा कशाइश हो जाती है हाथ। जरा आप देखें, अगर हमारा जब हाथ तंग हो कभी तो तब हम सादगी अपनाते हैं, लेकिन जो ही हमारे पास थोड़े पैसे आए तो फौरन दस्तरखान भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, कपड़ों में भी फर्क आने लगता है, हर चीज ही बदल जाती है। तो वफात के वक्त उन्होंने हजरत आयशा से फरमाया था कि जब से खिलाफत का भार मेरे सर पे है, मैंने मामूली से मामूली गिजा और छोटे मोटे पर कनात की। मुसलमानों के माल में से मेरे पास एक हबशी गुलाम, एक ऊंट और एक पुरानी चादर के सिवा कुछ नहीं। मेरे बाद ये सारी चीजें उमर बिन खत्ताब को वापस देकर इससे बरी हो जाना। यानी इतनी ज्यादा वो थी कि ये चीजें मेरे पास थी और इनको भी हजरत उमर को वापस दे देना कि ये बोल ले लें। और चूंकि अपनी सारी दौलत इस्लाम पे निसार कर दी थी, इसलिए नादारी के बायस 2-3 दिन बाज दफा फाके से गुजर जाते थे। और जैसे मैंने आपको वो तो हदीस बताई थी जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे, तो ये भी भूखे थे और हजरत उमर भी रास्ते में भूखे मिले, मैंने आपको बताई थी। और इनका असल पेशा तो तिजारत थी, تو فرماتے ہیں کہ میں قریش میں سب سے زیادہ امیر تاجر تھا، اور بعد میں بھی یہی تجارت ہی ان کا یعنی پیشہ تھی، دور دراز ممالک کا سفر کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک سال پہلے تجارت کے خیال سے بصرہ تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بعد جب خلافت کا بار سر پہ آیا تو پھر یہ چھوڑنا پڑا، کیونکہ ظاہر ہے پھر یا تو خلافت چلاتے یا پھر تجارت کر لیتے. اور فرماتے تھے کہ قوم جانتی ہے کہ میرا کاروبار میرے اہل و عیال کی حاجت روائی کے لیے کافی ہے، لیکن اب مسلمانوں کے کام میں مشغول ہوں تو ابوبکر کا خاندان حسب ضرورت ان کے مال سے کھائے گا اور ان کا کام کرے گا، یعنی بیت المال سے پھر ان کی تنخواہ دی جاتی تھی. اس لیے کیونکہ ظاہر ہے جب انسان نے کوئی پوزیشن سنبھالنی ہے اور اس کے کام کرنے ہیں تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے بعد بھی وہ جا کے تجارت کرتے رہتے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب تھا تو اس وقت انہوں نے حضرت عثمان کو بلایا اور فرمایا کہ آپ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ابو بکر بن ابی قحافہ کی جانب سے دنیا سے جاتے ہوئے آخری اور دار آخرت میں داخل ہوتے ہوئے پہلا عہد نامہ ہے. کافر بھی اس بات کو مانتے ہیں، فاجر بھی اس پہ یقین رکھتا ہے، جھوٹا بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہر ایک کو بالآخر اس دنیا سے کوچ کرنا ہے. پھر یہ لکھوایا، میں تم پر خلیفہ نامزد کرتا ہوں. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ غشی تاری ہو گئی. حضرت عثمان نے یہ لکھ دیا کہ میں تم پر عمر بن خطاب کو خلیفہ نامزد کرتا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے صحابہ کرام سے رائے لی تھی کہ آپ کس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کس کو خلیفہ ہونا چاہیے. تو اس وقت صحابہ کرام نے ان کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں رائے دی، لیکن بعض اتنا زیادہ ڈر گئے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے ان کو بنا دیا خلیفہ تو یہ نہ ہو کہ بعد میں، یہ تو ابھی اتنے ایکسٹریم پہ ہیں، اتنے سخت ہیں، تو یہ نہ ہو کہ بعد میں ہمارے لیے کوئی مسئلے ہوں، تو لہٰذا آپ ان کو خلیفہ نہ بنائیں. بعض کا یہ خیال تھا، لیکن فرماتے تھے کہ نہیں، جب خلافت کا بار اس کے اوپر پڑے گا تو یہ صحیح ہو جائیں گے. انہوں نے صحیح فرمایا تھا، اور واقعی جب خلافت کا ذمہ داری خلافت کی ان کے اوپر آئی تھی حضرت عمر کے اوپر، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ان کا بالکل طرز عمل بدل گیا تھا. تو انہوں نے، صحابہ نے کہا کہ یہ تو متشدد جس کو کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں انہی کو سمجھتا ہوں کہ یہی خلیفہ تمہارے لیے بہتر ہیں. تو صحابہ نے یہ بھی، باز نے عرض کیا کہ آپ کو اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی اگر آپ اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کے بعد یہ کیا کریں، کتنی سختی کر دیں ہمارے اوپر. تو لیکن یہ انہوں نے یہی فیصلہ کیا. اور اب جب حضرت عثمان کو بلایا یہ لکھنے کے لیے، تو خود کے اوپر غشی تاری ہو گئی، اس وقت مرض الموت میں تھے. تو حضرت عثمان نے خود ہی لکھ دیا کہ عمر بن خطاب. تو جب غشی کی حالت سے افاقہ ہوا، واپس آئے ہوش میں، تو فرمایا کہ پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے لکھا ہے عمر بن خطاب. تو اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ اگر غشی کی حالت میں میری جان نکل گئی تو لوگوں کے میں خلافت کے مسئلے پہ اختلاف پیدا ہو جائے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں عمر بن خطاب کا ہی نام لکھا جائے. حضرت عثمان نے کہا ہاں، بات تو کچھ اسی طرح ہے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ بعد میں کوئی لڑائی ہو. پھر فرمایا اللہ آپ کو اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیر سے نوازے، آپ نے بالکل صحیح لکھا، میں بھی عمر بن خطاب کا نام ہی لکھوانا چاہتا تھا. پھر آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ آپ جا کے لوگوں کے مجمع میں اس کا اعلان کر دیں کہ میں نے ان کو نامزد کر دیا. تو انہوں نے اعلان کیا اور پھر خود بھی تشریف لائے اور تمام حاضرین سے فرمایا کہ میں نے اپنے عزیز یا بھائی کو خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ اس کو منتخب کیا جو لوگوں میں سب سے بہتر ہے. یہ نہیں کہ وہ میرا کوئی پیارا ہے تو اس لیے میں اس کو منتخب کر رہا ہوں، بلکہ جو لوگوں میں سب سے بہتر ہے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ لوگوں میں سب سے بڑھ کے صاحب فراست، یعنی وائز ڈیسیجن لینے والے تین ہوئے ہیں. ایک یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، حضرت عمر کو انہوں نے منتخب کیا. اس کے بعد حضرت عمر نے اپنی خلافت میں جتنی فتوحات کی، جتنے کارنامے ان کے ہیں، ان کا سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور دوسرے صاحب فراست کون؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بیوی بنی تھی، جو بیٹی تھی حضرت شعیب کی, تو انہوں نے جب کہا تھا آ کے اپنے والد سے کہ آپ ان کو اپنا گھر میں نوکری دے دیں, کیونکہ یہ قوت والے بھی ہیں, دیانت والے بھی ہیں, اور تیسرے عزیز مصر جنہوں نے کہا تھا اپنی بیوی سے آ کے کہ ان یوسف علیہ السلام ہمارے لیے ہمارے بیٹے بن سکتے ہیں, یا پھر ہو سکتا ہے ہمیں کل کو کوئی نفع دیں, تو اس لیے ہم ان کو اپنے پاس بڑے اچھے طریقے سے رکھنا. تو جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تھا تو حضرت عمر کو اپنے پاس بلا کے وصیت کی کہ اے عمر, اللہ سے ڈرو اور اس حقیقت کو خوب اچھی طرح جان لو کہ دن کا عمل رات کو قبول نہیں کیا جاتا, نہ ہی رات کا عمل دن کو قبول کیا جاتا ہے. اس بات کا خیال رہے کہ نفل اس وقت تک قبول نہیں کیے جاتے جب تک تم فرض ادا نہ کرو. بعض دفعہ نفلوں پہ بڑی توجہ ہوتی ہے, فرضوں کو بھول جاتے ہیں. اور پھر اور بہت ساری نصیحتیں کی انہوں نے, اور فرمایا اگر تم نے میری نصیحت کو پلے باندھ لیا اور اس کو نہ بھولے تو یہ باتیں تجھے موت سے بڑھ کر محبوب ہوں گی. یاد رہے کہ موت ہر صورت تجھے اپنی لپیٹ میں لے کر رہے گی. یاد رکھنا اگر تو نے میری وصیت کو ضائع کر دی اور ان باتوں کو بھول گیا تو یہ صورتحال تیرے لیے موت سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہوگی. تم موت سے اپنی جان چھڑا نہیں سکو گے, یعنی دنیا سے جاتے جاتے بھی انہوں نے اپنے بعد والے خلیفہ کو ایسی نصیحتیں کی, ایسی وصیت کی کہ وہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونا ہے, ایک دن اللہ سے ملنا ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتی ہیں کہ میرے والد ابوبکر صدیق کی بیماری کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ انہوں نے ایک انتہائی ٹھنڈے دن میں غسل کر لیا. ابھی سوا دو سال ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو, ان کو خلافت لیے ہوئے, تو کہتی ہیں کہ بہت ٹھنڈا دن تھا تو ٹھنڈے دن میں انہوں نے غسل کر لیا, اور اس وقت آپ کو پتہ ہے یہ جو بیماریاں ہوتی تھیں اتنے زیادہ تو وہ نہیں تھا کہ کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو زیادہ بیمار ہو گیا تو مشکل ہی ہے کہ واپس آئے. تو اس وجہ سے کہتی ہیں 15 دن بیمار رہے. کوئی ان کے پاس آیا, اس نے کہا کوئی حکیم آپ نے بلایا؟ تو کہتے ہیں ہاں. تو کہتے ہیں کیا کہا اس نے حکیم نے؟ تو کہتے ہیں فعال لما یرید, کہ اللہ میرا حکیم ہے, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. سورہ بروج میں ہے نا, نکاحت کی وجہ سے نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے نہیں نکلتے تھے. انہوں نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں. دیکھیں اس سے بھی ایک پتہ چلتا ہے نا, اول تو لکھوا بھی دیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا نہیں تھا صاف واضح, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اشارات دے دیے تھے, ہم نے پہلے بھی بات کی ہے, کچھ ایسے اشارات دے دیے تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے بعد خلیفہ بنیں گے. جیسے کہ ایک عورت آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو اس نے آپ نے فرمایا تم پھر کبھی آنا, تو اس نے کہا کہ اگر میں پھر کبھی آئی اور آپ یہاں نہ ہوئے تو پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اشارے دیے تھے, لیکن انہوں نے تو واضح لکھوا دیا تھا کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہوں گے. تو کہتی ہیں کہ انہوں نے ان کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں, اور صحابہ کرام آپ کی تیمارداری کے لیے اور عثمان بیماری کے دوران تیمارداری کے لیے مستقل آپ کے پاس رہے. کہتی ہیں جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ نے فرمایا تم میرے مال کا جائزہ لو, جب سے میں خلیفہ بنا اور جب میری خلافت ختم ہو, اس سے پہلے اور اس کے بعد اگر تم میرے مال میں کچھ فرق پاؤ تو اس کو اللہ کے راستے میں دے دینا, بیت المال میں جمع کرا دینا. سمجھ آئیے آپ کی بات؟ آج کتنے آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں حکمرانوں کو کہ جو حکمران بنے تو اس وقت ان کے پاس کیا تھا, اور جب حکومت سے ہٹے تو اس وقت ان کے پاس کیا تھا. اسی سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا حالات ہیں. لیکن انہوں نے کیا فرمایا کہ تم دیکھنا. اور پھر کہتی ہیں کہ جب مال کا جائزہ لیا گیا تو ایک غلام جو بچوں کی دیکھ بھال کرتا تھا, ایک اونٹ جو باغ کو پانی لگانے میں استعمال ہوتا تھا, تو ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی, یہ چیزیں تھیں. اور پھر فرماتی ہیں یہ دونوں چیزیں دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑے اور فرمانے لگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ابو بکر صدیق پر رحم کرے, انہوں نے اپنے بعد آنے والوں کو شدید مشکل میں ڈال دیا. کہ ہم کیسے اس کرائٹیریا پہ اوپر اتریں گے, ہم کیا کریں گے, کیونکہ یہ آسان نہیں تھا. ایون صحابہ کے لیے بھی آسان نہیں تھا, اتنا ہائی سٹینڈرڈ انہوں نے رکھا تھا. پھر فرمایا کہ جب سے میں نے خلافت کا منصب سنبھالا ہے मैंने कौम का कोई एक दिरहम और दीनार भी नहीं खाया, मैंने अपनी राया जैसा सादा खाना खाया और उनके जैसा लिबास पहना है, मुसलमानों के माले गनीमत में से मैंने एक दमड़ी भी अपनी जात पर इस्तेमाल नहीं की, बस मेरे इस्तेमाल में एक हबशी गुलाम, एक बाघ को पानी देने के लिए ऊंट और एक बोसीदा सी चादर है। जब मैं फौत हो जाऊं तो उमर के पास पहुंचा देना और इन चीजों से मुझे बरी कर देना। तो फरमाया जब मैं फौत हो जाऊं तो उमर के पास इन चीजों को पहुंचा देना और इन चीजों से मुझे बरी कर देना। आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती है मैंने ऐसा ही किया, और जब उमर का कासिद हमारे पास आया तो वो भी रोने लगा और उसके आंसू जमीन पे टप टप गिर रहे थे, और वो कहने लगा अल्लाह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला पर रहम करे, उन्होंने अपने बाद मिंबर खिलाफत पर बराजमान होने वालों के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी, इन जैसा मयार किस तरह हम कायम रख सकेंगे। ये जुमला उसने बार बार दोहराया। जब इनकी वफात का वक्त करीब आया तो उमर बिन खत्ताब से फरमाया कि कह देना कि बैतुल माल में से 6,000 दिरहम जो मेरी तनख्वाह के तौर पर सर्फ हुआ है वो मेरी मीरास से वसूल कर लें, जितनी मैंने तनख्वाह ली थी ना वो भी सारी मेरी मीरास से लेके तो उसमें वापस दे देना, और फलां जगह पर मेरा बाग है वो भी मुसलमानों को दे देना, और अपनी बेटी को दिया हुआ था कुछ जमीन दी भी थी तो वो भी फरमाने लगे कि मैंने तुम्हें दी, तुम मेरी बहुत महबूब हो, लेकिन इसमें भी अपने बहन भाइयों को हिस्सा देना। जब अब बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत उमर को ये बताया गया कि उन्होंने ये इरशाद फरमाया तो सुनकर रोने लगे और फरमाने लगे अल्लाह सुबहाना ताला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर रहम फरमाए, उन्होंने अपने बाद आने वाले किसी शख्स को किसी नौयत की कोई बात करने की गुंजाइश ही नहीं दी, किसी के पास कोई एक्सक्यूज रह जाए। इनकी बीमारी का दौरानिया 15 दिन तक रहा। जब मंडे का दिन था तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन फौत हुए थे, तो उन्होंने फरमाया कि सोमवार के दिन। फरमाया कि उनकी तो फरमाते आज भी सोमवार का दिन है, और पूछा कि वो उनकी उम्र क्या थी जिस वक़्त वो फौत हुए, तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं 63 साल 63 ईयर्स के थे, तो फरमाया कि मैं भी 63 साल का हूँ। फिर पूछा कि उनको किस चीज़ में कफन दिया गया, तो वो फरमाती हैं कि 3 सफ़ेद रंग की यमनी चादरों में, तो फरमाया ये मेरा कपड़ा देख लो, इसमें एक दाग लगा हुआ है, इसको धो डालो, इसके साथ 2 चादरें और शामिल कर देना और इन्हीं 3 कपड़ों में मुझे कफन पहनाना। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं अब्बा जान ये चादर तो बोसीदा और बहुत पुरानी है, हम नया नहीं कोई ले आते, तो फरमाने लगे बेटी नई कपड़ों के ज्यादा हकदार जिंदा लोग हैं, मैयत का कफन तो सिर्फ कब्र का पहनावा होता है। तो फिर फरमाया अगर मैं आज वफात पा जाऊं तो मुझे दफनाने में देर ना करना, वो दिन जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने का हो वो मुझे ज्यादा महबूब है, तो मुझे जल्दी दफना देना। और फिर इन्होंने 63 साल की उम्र में ही वफात पाई, जमादिउल अव्वल 13 हिजरी में, और मंडे का दिन ही था, और इनकी मैयत को इन्होंने वसीयत की थी कि मेरी बीवी गुसल दे, तो अस्मा बिनते उमैस ने गुसल दिया था। इससे वो भी पता चल गया जो लोग कहते हैं ना बहुत ही बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि भाई मियां बीवी ही नहीं रहते, और वो तो वो फिर क्या गैर महरम को तो नहीं गुसल दे रही थी ना। तो और इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पहलू में दफन किया गया, और आप देखें कि ऐसे है कि नबी अलैहि सलाम की कब्र मुबारक है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ पे सीना है वहां पे इनका सर है, सुभान अल्लाह, और फिर जहाँ पे इनका सीना है वहां पे हजरत उमर का सर है, अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी सआदत है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू बकर तुम मेरे दुनिया में मेरे गार के भी साथी और हौजे कौसर पर भी मेरे साथी हो गए, सुभान अल्लाह। तो यानी जब जी मैं अभी आपको बाद में बताती हूँ, फिर हमारा टाइम अब थोड़ा रह गया ना तो इसको मुझे खत्म करना है, मैं उसके बाद बताती हूँ। जब आप की वफात हुई तो मदीना में हर घर में सफे मातम बिछ गई, हर कोई गम से निढाल दिखाई देता था, हर आंख खुशबार थी, और मदीना के गली कोचों में वही मंजर था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त था। और उस वक्त अली बिन अबी तालिब ان کی وفات کی خبر سن کے تشریف لائے اور ان کے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کے خطاب کرنے لگے، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پڑی بھی تھی، اور انہوں نے بہت ان کے لیے دعائیں کی، اور بہت لمبا خطاب ہے ان کا بھی، اور بہت ان کے کارنامے گنوائے کہ ان یہ کیسے تھے، اور ان کے تو جو حالات آتے ہیں سارے مناقب جو ہیں بخاری کے اندر ہیں، کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مناقب بیان کیے، ان کے فضائل بیان کیے، اور حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم آپ ہر خوبی میں بہت زیادہ سبقت لے گئے، آپ نے اپنے بعد میں آنے والوں کو مشکل میں ڈال دیا، کیونکہ اتنے سبقت لے جانے والے تھے، کون کیسے وہاں تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ بعد والے آپ کا معیار برقرار نہیں رکھ سکیں گے، آپ بلا شبہ خیر اور بھلائی حاصل کرنے میں بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوئے، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، ہم اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کو آپ جیسا کوئی نہ ملا، آپ دین اسلام کے لیے عزت شان و شوکت اور حفاظت کا استعارہ تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیا، اللہ ہمیں آپ کے اجر و ثواب سے محروم نہ کرے گا، اور نہ ہی آپ نہ ہی ہمیں آپ کے بعد گمراہ کرے گا۔ لوگ خاموش ہو گئے، حضرت علی نے گفتگو ختم کی، پھر سبھی لوگ بلند آواز سے رونے لگے، اور سب لوگوں نے حضرت علی سے کہا کہ آپ نے بالکل سچ کہا ہے۔ حضرت عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا وزن کیا جائے تو زمین کے تمام لوگوں کے ایمان سے بھاری ہوگا، کاش میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کا ایک بال ہوتا، یہ حضرت عمر نے فرمایا۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری میں آتا ہے، ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر کو سب سے افضل سمجھتے تھے، پھر عمر کو سمجھتے تھے، پھر حضرت عثمان کو سمجھتے تھے، اور ان کے مناقب کے بارے میں ایک روایت بخاری اور مسلم میں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو، تو جب دروازہ کھولا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو بتایا گیا تو تکبیر کہی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کنویں کی منڈیر ہوتی نا اس پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، پھر اس کے بعد ایک دروازے پہ دوبارہ دستک ہوئی تو فرمایا جاؤ جو ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو، تو اب دروازہ کھولا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان کو جب بتایا گیا انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری طرف بیٹھ گئے، پھر تیسری دفعہ دستک ہوئی تو آپ نے فرمایا جو کوئی بھی ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو، مگر ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے ساتھ جو اس کے اوپر آئیں گی، تو جب جا کے دروازہ کھولا گیا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان فتنوں سے اور پریشانیوں سے جو آئیں گی، اب عثمان آئے تو منڈیر پہ دونوں طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں ساتھی بیٹھ گئے تھے، تو وہ سامنے بیٹھ گئے، تو جب سامنے بیٹھ گئے تو راوی کہتے ہیں کہ اس سے پتا چلا، ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ ابو بکر اور عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، دفن کیے جائیں گے، اور عثمان سامنے ہوں گے، اور آج واقعی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہیں تو ادھر سامنے ہی آپ دیکھیں تو جنت البقیع میں حضرت عثمان کی قبر ہے، تو اس طرح سے یہ سارے ساتھی ہیں، اور عشرہ مبشرہ والی حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا مقام سب سے بلند سارے صحابہ میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دنیا میں جو بشارتیں دی دیں تو اس کے بعد تو کوئی کہنے کی بات ہی نہیں رہ جاتی ان کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ہم پھر حضرت عمر کی زندگی کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔